الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ تعالیٰ کو جو چیز بالکل پسند نہیں ہے اس میں سے ایک چیز ہے ظلم۔ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان ہو جو ظلم کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ مسلمان ظلم کرے تو بھی اللہ ناراض ہوں گے، اور جو مسلمان نہیں ہیں وہ ظلم کرے تو بھی اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی عام ہو، جس کو ہم عام جنتا جنرل پبلک کہتے ہیں، وہ اگر ظلم کرے تو بھی اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور جو لوگ کسی عہدے پر کرسی پر ستہ پر بیٹھے ہو وہ ظلم کرے تو بھی اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لینا، بہت بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ موت سے پہلے دنیا میں اس کی تکلیف اور عذاب شروع ہو جاتا ہے، آخرت میں تو ہے ہی اس کی سزا، دنیا سے اس کی سزا چالو ہو جاتی ہے۔ ایک گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے، جس نے بھی ماں باپ کی نافرمانی کی موت سے پہلے دنیا میں سزا چالو ہو جاتی ہے۔ پڑوس کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے ایک چھوٹی کتاب لکھی ہے، ڈاکٹری لائن میں ان کی بڑی لمبی پریکٹس رہی، تو کہا میرے پاس ایسے ایسے نوجوان پیشنٹ آئے خطرناک خطرناک بیماریوں میں، انہوں نے کئی قصے لکھے ہیں ایسے، ہم حیران رہتے تھے کہ ان کا کیا علاج ہو کیا ان کی دوا ہو، تو کہا اللہ نے مجھے دینی سمجھ دی ہے، میں ان نوجوانوں کو تنہائی میں آہستہ سے پوچھتا تھا، بیٹا تیرے ماں باپ حیات ہے؟ وہ کہتا حیات ہے۔ کہا دو میں سے کسی کا دل تو کبھی نہیں دکھایا؟ تو وہ کہتے کہ ہاں میں نے ماں کا دل باپ کا دل دکھایا تھا۔ تو کہا بیٹا ہاسپٹل سے ان سے معافی مانگ لو پہلے، تمہارا علاج ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ کہ کئی واقعات ایسے ہوئے کہ خطرناک بیماریوں کے پیشنٹ آئے اور ان کے ماں باپ کے پاس ہم نے معافی تلافی کروائی تو معمولی دوا کے اندر ان کا علاج ہو گیا. اندازہ یہ ہوا کہ وہ جو ماں باپ کا دل دکھایا تھا اس کے اوپر ان کے اوپر کوئی آفت آئی تھی, سزا آئی تھی. اس لیے ایک گناہ ہے ماں باپ کا دل دکھانا, یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے دنیا سے اس کی سزا چالو کروا دیتے ہیں. اور یہ تو مشہور بات ہے, کئی قصے ہیں اس کے اوپر, تو کہ جس نے آج اپنے ماں باپ کو ایک تکلیف پہنچائی کل اس کی اولاد ڈبل پہنچائے گی. یہ دنیا گنبد کی آواز ہے, آپ گنبد میں زور سے بولتے ہو تو سامنے سے آواز لوٹ کے آتی ہے. اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے عجیب فن دیا, صنعت دی, ہنر دیا. ایک زمانہ تھا کہ مسلمان ایسے ایسے آرکیٹیکٹ ہوا کرتے تھے, جس کو دیکھنا ہو بیجاپور میں جا کے دیکھ لے, وہاں مسلمانوں نے ایسے گنبد بنائے ہیں. میں نے خود تجربہ کیا, ایک مرتبہ آپ بسم اللہ پڑھو تو گنبد میں سے 7 مرتبہ بسم اللہ کی آواز آتی ہے لوٹ کر کے. قل اعوذ برب الناس پڑھو تو 7 مرتبہ آواز لوٹ لوٹ کے آتی ہے. 300-400 سال گزر گئے لیکن ابھی تک وہ گنبد سلامت ہے. یہ مسلمانوں کا ایک فن ہے جو اللہ نے عطا فرمایا. تو یہ دنیا گنبد کی آواز ہے. آج تم نے ماں باپ کو ایک تکلیف دی, کل اولاد ڈبل دے گی. اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک تکلیف ایسی ہوئے کہ سامنے اولاد کی طرف سے 7 تکلیف کا مقابلہ کرنا پڑے. اسی لیے کبھی ماں باپ کا دل نہیں دکھانا. آج جو نوجوان اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر ان کو ناراض کر کے ان کو اوورٹیک کر کے رشتہ کرتے ہیں, انگیجمنٹ کرتے ہیں, نکاح کرتے ہیں, وہ بھی سوچنا چاہیے کہ ماں باپ کے دل کی بد دعا اگر لگی, پھر تم نے ظاہر میں دکھنے کے اعتبار سے کتنا ہی اچھا رشتہ کیا, لیکن ماں باپ کی بد دعا کے ساتھ اس رشتے کے اندر کبھی برکت نہیں آ سکتی. یہ طے شدہ بات ہے. جس رشتے میں, جس انگیجمنٹ میں ماں باپ کا دل دکھے گا, وہ ناراض ہوں گے, اس رشتے کے اندر کبھی خیر و برکت آ ہی نہیں سکتی. یہ طے شدہ بات ہے. اس لیے ماں باپ کا دل مت دکھاؤ. ماں باپ کا دل دکھانا ایسا جرم ہے کہ موت سے پہلے دنیا سے اس کی سزا شروع ہو جاتی ہے. اور دوسرا گناہ ہے ظلم. ظلم بھی ایسا ہی گناہ ہے. جس نے ظلم کیا, کوئی بھی ظلم کرے, خدا کا قانون ہے کہ ظلم کی سزا موت سے پہلے دنیا میں شروع ہو جاتی ہے. یہ عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ کی. اور دیکھیے, کل گرہن تھا تو گرہن کی نماز حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. عجیب نماز پڑھائی حضور نے مدینہ منورہ میں, لمبی نماز. اور نماز کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے جنت سامنے کر دی, جہنم سامنے کر دی. چالو نماز میں حضور نے جنت بھی دیکھی, جہنم بھی دیکھی. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب جنت میرے سامنے آئی ہے تو اس کے انگور کے خوشے جھمکے میرے سامنے لٹک رہے تھے. حضور کے فرمان پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ جھمکے لٹک رہے تھے. میرا دل چاہ کہ آگے بڑھ کر اس میں سے تھوڑی انگور توڑ لوں. اور یہ بھی روایت میں ہے کہ اگر حضور انگور کے کچھ حصہ توڑ لیتے تو قیامت تک امت کھاتی اور وہ انگور ختم نہیں ہوتے, کیونکہ وہ جنت کے انگور تھے اور وہ نعمت فانی نہیں, ہمیشہ باقی ہے. اور حضور کے سامنے جہنم بھی کی گئی. جب جہنم حضور کے سامنے کی گئی گرہن کی نماز میں, تو جو منظر حضور نے دیکھا, عجیب عجیب منظر دیکھے جہنم میں. ایک حدیث میں تو یہ لفظ ہے کہ اس دن میں نے جہنم کو جتنا خطرناک بھڑکتا ہوا دیکھا، ایسا بھڑکتا ہوا میں نے اور موقع پر نہیں دیکھا، حالانکہ اس سے پہلے معراج میں حضور ڈائریکٹ جہنم کو وہاں جا کے دیکھ چکے تھے، گرہن بعد میں ہوا، معراج کے بعد میں کا جس وقت گرہن کی نماز کے اندر میں نے جہنم کو دیکھا، اتنا خطرناک بھڑکتا ہوا دیکھا کہ اتنا بھڑکتا ہوا میں نے کبھی جہنم کو دیکھا نہیں تھا۔ پھر ارشاد فرمایا، میں نے جہنم کے اندر زیادہ عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا۔ یہ بیان حضور مردوں کے مجمع میں کر رہے ہیں، اور حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مردوں کے مجمع میں یہ بیان اس لیے فرمایا کہ باپ اپنی بیٹیوں کو سمجھاوے، بھائی اپنی بہنوں کو سمجھاوے، شوہر بیویوں کو سمجھاوے، یہ سمجھاوے کہ اللہ کے نبی نے گرہن کی نماز کے موقع پر جہنم میں اکثر عورتوں کو جلتے دیکھا۔ ارشاد فرمایا کہ اس لیے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا کہ وہ عورتیں ناشکری بہت کرتی ہیں، ناشکری ان کے مزاج میں بہت ہے، اللہ کی نعمت کی ناشکری بھی، شوہر کے گھر کی بھی ناشکری بھی۔ ہر باپ اپنی بیٹی کو یہ سبق پڑھا کے بھیجے، بیٹا سسرال میں جو ملے اس پر اللہ کا شکر کر کے زندگی گزار لینا ہے، بھائی اپنی بہن کو سمجھا کہ سسرال رخصت کرے، بہن بیٹا، باپ کہے بیٹا، بہن کہے بھائی، بہن سمجھا کے بھیجنا، سسرال میں شکر گزاری کرنا، کبھی ناشکری کرنا مت۔ حضور نے جو ہے دیکھا کہ ناشکری کی وجہ سے اکثر عورتیں جہنم کی آگ میں جل رہی ہے۔ عورتوں کے مجمع نے بھی یہ بات فرمائی عید کے بیان کے موقع پر، لیکن یہ گرہن کے موقع پر۔ اور میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کون زیادہ خیر خواہ ہو سکتا ہے، شفقت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ بیٹی فاطمہ ایک مرتبہ فریاد لے کے گئی، سسرال میں بہت کام کرنا پڑتا ہے، ساری فریاد لے کے گئی، ہاتھ پر زخم پڑ گئے تھے حضرت فاطمہ کو، سینے پر نشان بن گئے تھے، پانی کا برتن اٹھا کے لانا پڑتا تھا اور چکی ہاتھ سے چلانی پڑتی تھی، ہاتھ پر زخم، یہاں بھی نشان، اتنی تکلیف تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شوہر کے گھر میں، سارے کام خود کرنے، کوئی کام والی نہیں، اور فاطمہ فریاد کرنے نہیں گئی، پتا چلا کہ ابا کے پاس کچھ غلام باندھی آئے ہیں تو جا کر ایک آدھ دو لے آؤں تاکہ وہ گھر کے کام میں کام آئے۔ خیبر کی فتح ہوئی تھی، بہت سارے غلام باندھی آئے ہوئے تھے، حضور چاہتے تو دے دیتے، سب کو بانٹا، اپنی بیٹی کو ایک بھی نہیں دیا۔ حضرت عائشہ نے بتلایا، حضور فاطمہ آئی تھی، گھر کے کام میں بہت تکلیف ہوتی ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد تشریف لے گئے داماد کے گھر پر، حضرت علی کے گھر پر، دونوں میاں بیوی بستر پہ سو چکے تھے، حضور دونوں اٹھنے لگے، جیسے حضور کو دیکھا کہ نہیں سوئے رہو، حضور دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے، ادھر داماد ہے ادھر بیٹی ہے، بیچ میں بیٹھے۔ اب بیچ میں بیٹھیں گے تو قدم مبارک حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ حضور کے قدم کے تلووں کی ٹھنڈک، نورانی ٹھنڈک میرے سینے میں محسوس ہوئی، اس طرح حضور ہم دونوں کے بیچ میں بیٹھ رہے، اور بیٹھ کر کے حضور نے بیٹی فاطمہ کو کہا، بیٹا آج مجھے پتا چلا کہ تم میرے پاس آئی تھی کوئی کام والے خادم کو لینے، غلام باندھی کو لینے، بیٹا میں تجھے اس سے اچھی چیز بتلاتا ہوں، حضور نے بیٹی کو غلام باندھی نہیں دی، جنت کی عورتوں کی سردار کی بات کر رہا ہوں، سیدت النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جنت کی عورتوں کی سردار ہے یہ، یعنی آج باپ سسرال جانے والی بیٹی کو کپڑے سے لے کر زیور سے لے کر فرنیچر سے لے کر ہر چیز دیتا ہے، نہیں دیتا ہے تو اخلاق، کہ سسرال میں جا کے کیسے رہنا، شوہر کے کیا حق ہے، ساس کے کیا حق ہے، وہ نہیں دیتا باپ، یہ دینے کی چیز ہے اصل جو دینا ہے وہ۔ تو حضور نے فرمایا بیٹا تمہیں کام کی تکلیف ہوتی ہے، رات کو جب تو کام سے تھک کر کے تیرے بستر پر آوے تو بیٹا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، پڑھ کے سو جانا، اللہ تیری ساری تھکان کو دور فرما دیں گے۔ یہ ہیں باپ اور یہ ہیں بیٹی۔ یہ نہیں کہ بیٹی نے آ کے کوئی بات کہی تو فوراً اس کو ایشو بنایا کہ سسرال میں اتنی تکلیف ہے، اتنا کام کرنا پڑتا ہے، نہیں، ایشو نہیں بنایا۔ اور علاج کے اندر نوکر چاکر نہیں دیے، اللہ کا ذکر سکھایا کہ بیٹا یہ ذکر کرنا۔ شرائع حدیث لکھتے ہیں کتنا بھی تھکا ہوا انسان ہو، جو عمل حضور نے بیٹی فاطمہ کو بتلایا، کوئی مرد کرے کوئی عورت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی رات کی تھکان کو انشاءاللہ دور فرما دیں گے۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، جتنی نیند آئے گی اس نیند میں اللہ تعالیٰ اس کو مکمل تازگی دے دیں گے۔ عجیب یہ عمل ہے، ایسا باپ ہو ایسی بیٹی ہو، شکر گزاری سکھاؤ اپنی اولاد کو جو حضور نے اپنی بیٹی کو سسرال کے لیے سکھائی۔ تو گرہن کی رات، گرہن کی نماز، اس میں ایک اہم بات حضور نے ارشاد فرمائی کہ میں نے جہنم کی آگ میں اکثر عورتوں کو جلتے دیکھا، اور وہ اس لیے کہ وہ ناشکری کرتی ہے۔ دوسری ایک بات، حضور نے ایک عورت کو دیکھا جہنم میں، وہی گرہن کی نماز میں، وہ عورت جہنم کی آگ میں جل رہی اور اس کے قریب میں ایک بلی ہے، اور وہ بلی پنجے مار رہی ہے اس عورت کو، کاٹ رہی ہے، پنجے مار رہی ہے۔ عجیب منظر ہے کہ عورت جہنم میں ہے، اس کے قریب بلی ہے، اور بلی اس کو پنجے مار رہی ہے، کاٹ رہی ہے، نوچ رہی ہے۔ پوچھا رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا منظر ہے، بلی جہنم میں کسی عورت کو نوچے اور کاٹے؟ بتلایا گیا اس عورت نے ایک بلی جیسی مخلوق پر ظلم کیا، اس عورت نے ایک بلی جیسی مخلوق پر ظلم کیا، اس ظلم کی سزا اس کے لیے یہ ہو رہی ہے۔ عورت جہنم میں ہے، بلی اس کو پنجے مار رہی ہے، کا کیا ظلم کیا؟ کا ظلم یہ کیا کہ وہ بلی آ گئی، وہ تو ہے ہی گھر کا گھش کرنے والیوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ بلی تو تمہارے گھروں کا طواف لگانے والی عورت، طواف لگانے والی جانور ہے۔ خود حضور نے فرمایا، طواف کا لفظ حدیث میں آیا کہ یہ بلیاں تو تمہارے گھروں کا طواف اور چکر کرنے والا جانور ہے۔ تو کہا اس عورت نے اس بلی کو باندھ دیا، پنجرے میں بند کر دیا، اور پانی نہیں دیا، کھانا نہیں دیا۔ اگر اس کو کھلا رکھتی تو اپنا کھانا بھی کھا لیتی، اپنا پانی بھی پی لیتی، اپنی ضروریات خود پوری کر لیتی، لیکن اس نے باندھ دیا، روک لیا، پنجرے میں بند کیا، اور بھوکا پیاسا رکھا، یہاں تک کہ وہ بلی تڑپ تڑپ کر کے مر گئی۔ ایک جانور پر ظلم کیا تو اس کی سزا یہ ہوئی کہ اس عورت کو جہنم میں ڈالا گیا، اور وہ بلی اس کے اوپر مسلط ہے، اس کو کاٹ رہی ہے، اس کو پنجے مار رہی ہے، اس کو پریشان کر رہی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایک جانور پر کوئی ظلم کرے تو اس کی یہ سزا ہے، تو ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرے تو اس کی سزا کتنی خطرناک ہوگی۔ ظلم کبھی چلتا نہیں ہے، تہنی ظلم کی پھیلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی چلتی نہیں۔ کبھی دیکھا کاغذ کی ناؤ چلتی ہو؟ ظلم کی بنیاد کے اوپر کوئی چیز پھیلتی نہیں دنیا کے اندر۔ اور عجیب منظر ہمارے لیے قرآن میں سبق ہے، بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، مصر کے اندر مظلوم تھے، مظلوم، فرعون کے لوگ ستہ کے نشے میں، حکومت کے نشے میں، اور فرعون کو تو حکومت کا نشہ کیسا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، چھوٹا موٹا خدا بھی نہیں، سب سے بڑا خدا۔ ایسا اس کو سطح اور حکومت کا نشہ فرعون کو. لیکن بنو اسرائیل ظلم پر صبر کرتے رہے, صبر خوب صبر کیا, خوب صبر کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم. اے اللہ, تو نے فرعون کو مال دیا, حکومت دی, سرکار دی, سطح دی, سب دیا, تو دیکھ رہا ہے اللہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا قبول فرمائی. دعا کی تھی, اے اللہ ان کی مال دولت کو تو برباد کر دے. ربنا اطمس علی اموالہم, قرآن میں یہ دعا موجود ہے, ان کے مال دولت کو فنا کر دے. مانگتے رہے, مانگتے رہے, مانگتے رہے, مایوس نہیں ہونا اللہ سے, مایوسی کفر ہے. مسلسل مانگو, آنسو بہا بہا کے مانگو, رات کو اٹھ اٹھ کے مانگو, اذان کے وقت دعا مانگو, حدیث میں آتا ہے دعا قبول ہوتی ہے. فرض نماز کے بعد مانگو, دعا قبول ہوتی ہے. بارش برسے تب دعا مانگو, دعا قبول ہوتی ہے. اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے. صلاۃ الحاجہ دعائے حاجہ پڑھ کے دعا قبول ہوتی ہے. مانگو, مسلسل مانگو, اللہ تعالیٰ دعا کی طاقت کی برکت سے انشاءاللہ العزیز انقلاب برپا فرمائیں گے. قرآن میں, حدیث میں اس کی بہت مثالیں موجود ہیں. کرتے رہے, دعا مانگتے رہے, پھر ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ ظلم ظلم سہتے 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 انتہا کو ظلم پہنچ گیا ہے. رات کبھی لمبی ہوتی ہے اور کبھی چھوٹی ہوتی ہے. ابھی ٹھنڈی کی راتیں ہیں, تھوڑی لمبی ہوتی ہے, گرمیوں میں رات چھوٹی ہوتی ہے, لیکن صبح تو ضرور ہوتی ہے. چاہے رات لمبی ہو یا رات چھوٹی ہو, صبح تو ہونی ہونی ہے انشاءاللہ. میرے دوستو, ظلم کی راتیں زیادہ لمبی نہیں ہوا کرتی, صبح صادق کی روشنی بہت جلدی سامنے آتی ہے. بس ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم لوگ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھے, تعلق مضبوط رکھے خدا سے. ہم رونے والے, مانگنے والے, اللہ سے خوب مانگنے والے بنے. اللہ سے ہمارا رشتہ کمزور نہ ہو. سب کچھ حفاظت اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے. اور آج کل ایک بات میں مومنوں کو عرض کیا کرتا ہوں, بھائیو, اس وقت کے حالات امتحان کے حالات چل رہے ہیں, پریکشا ایگزام کے حالات چل رہے ہیں. اور پریکشا یہ کوئی پیپر لکھنا یا مدرسے میں استاد لیوے, اس کو پریکشا نہیں کہتے. یہ تو ایک چھوٹی سی پریکشا اور امتحان اور ایگزام ہے. اصل ہے یہ حالات کے ذریعے اللہ امتحان لیتے ہیں عملی زندگی میں. یہ حالات امتحان ہیں اور خدا کا اعلان ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ نے پوری تاکید سے فرمایا, ہم تمہارا امتحان لیں گے پانچ چیزوں کے ذریعے. سب سے پہلا نمبر دیا, من الخوف, ڈر کا ماحول. ڈر کا ماحول آئے گا, ہم تمہارا امتحان لیں گے کہ تم ہم کو یاد رکھتے ہو کہ بھول جاتے ہو. من الخوف. دوسرے نمبر پر والجوع, بھوک کے حالات. بھوک, اس وقت بہت سے علاقوں میں بھوک مرا چل رہا ہے. لوگ روٹیوں کے محتاج ہے, دو وقت کھانے کے محتاج ہے. اللہ کا شکر مانو, اللہ ہم کو قسم قسم کی نعمتیں کھلا رہے ہیں. ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان اس وقت بھوک کے حالات سے گزر رہے ہیں. من الجوع. نمبر تین, ونقص من الاموال, مال میں کمی. والانفس, جان میں کمی. لوگ مر رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, جان میں کمی ہو رہی ہے. ونقسم من الاموال والانفس والثمرات، پھل کھیتی باڑی پیداوار اس کی کمی، یہ پانچ طرح کا اللہ کا امتحان ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب امتحان جب ہوتا ہے، ایگزام ہوتا ہے، تو ہم بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹا ابھی گھومنے پھرنے کا نہیں، ابھی ادھر ادھر کہیں جانا نہیں، ابھی کسی بھی رشتہ دار کی شادی ہو جانا وانا نہیں، ابھی تیرا پورا دھیان امتحان کی تیاری میں، پھر بعد میں ویکیشن آئے گا۔ مسلمانوں، اس وقت امت کے حالات امتحان کے حالات ہے، ہماری پوری توجہ پورا دھیان امتحان کیسے پاس ہو اس کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ گھومنے پھرنے کے دن نہیں ہے، سیر تفریح کے دن نہیں ہے۔ شادی نکاح ضروری ہے، کرو سنت طریقے سے، سادگی کے ساتھ۔ یہ بڑی بڑی دعوتوں اور پارٹیوں کی شادیوں کا ٹائم نہیں ہے، یہ امتحان کے دن ہے امت کے واسطے۔ پورا دھیان اس کی طرف کہ ہمارا اللہ کیسے ہم سے راضی ہو جائے، خدا کی مدد کیسے ہمارے اوپر متوجہ ہو جائے، اور اللہ کی ناراضگی کیسے دور ہو جائے۔ پورا دھیان اس کی طرف لگانا ہے۔ جس نے امتحان میں پورا دھیان دیا، انشاءاللہ وہ پاس اور کامیاب ہے۔ اور اگر امتحان میں ادھر ادھر گھومنے پھرنے نکل گئے، سیل سپاٹے موج مزے میں نکل گئے، تو ریزلٹ آئے گا تو آدمی ناپاس ہوگا، اور ہمیں ناپاس نہیں ہونا ہے، ہمیں پاس ہونا ہے، اور اللہ پاس کریں گے انشاءاللہ، کامیاب خدا کریں گے۔ لیکن امتحان میں تیاری تو ہمیں کرنی ہے۔ اللہ امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کی طرف انعامت اور دھیان کی توفیق عطا فرمائے۔ خوب یہ دعائیں مانگو جو آج قرآن میں آئی ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اے اللہ ظالموں اور کافروں کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ دعا قرآن میں آئی، نماز میں مانگو، اخیری قاعدے میں التحیات اور درود کے بعد یہ دعا پڑھو، خطبے میں یہ دعا پڑھو، نماز کے علاوہ مانگو۔ دوسری ایسی دعا آئی، ربنا علیک توکلنا وإلیک أنبنا وإلیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ یہ بھی قرآن کی دعا ہے، یہ بھی مانگنے کا اہتمام کرو۔ حدیث میں حضور نے بتلایا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ ہم تو کمزور ہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ مقابلہ کرو، اور ہم ان کے شرارت سے، ان کے فتنے سے ہم آپ کی حفاظت چاہتے ہیں۔ ایک اور دعا حضور نے غزوہ احزاب میں بتلائی، اللہم استر عوراتنا وامن روعاتنا۔ اے اللہ ہماری کمزوریوں پر پردہ ڈال دیجئے، اور یہ گھبراہٹ کے حالات امن سے بدل دیجئے۔ یہ چار دعا، دو قرآن کی دو حدیث کی، ہر مسلمان معمول بنا لے نماز کے آخری قاعدے میں پڑھنے کا، ائمہ لوگ جمعہ کے خطبے میں پڑھنے کا، نماز کے علاوہ بھی پڑھنے کا۔ اللہ ان دعاؤں کی برکت انشاءاللہ دکھائیں گے، اور خدا امتحان میں پاس کریں گے۔ اللہ امت کے ساتھ، ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے، راحت کا، عزت کا معاملہ فرمائے، کمزوروں پر خدا رحم کرے۔ ونورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، وہ خدا کمزوروں پر احسان کرنے والے، ہم کہتے ہیں مالک ہم آخری زمانے کے آپ کے کمزور بندے ہیں، ہم یہ امتحان کے لائق نہیں ہیں۔ وہ تو صحابہ تھے، تابعین تھے، اولیاء اللہ تھے جنہوں نے امتحان دیا، ہم تو بہت کمزور ہیں، اللہ ہماری کمزوری پر رحم کر دو۔ بس یہ مانگو اللہ سے، یہ کہہ کر کہ مولا ہم کمزور ہیں، آپ کا امتحان ہم پورا نہیں کر سکتے، آپ فضل سے ہمارے لیے آسانی فرما دیجئے۔ اللہ عافیت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔